electronic Where the Imam al-Islam says that whoever has been told with four things, then Allah subhanahu wa ta'ala will not forbid him with four other things. And very beautifully the Imam al-Islam says, Man u'tiya du'a, whoever has been given du'a, asking Allah subhanahu wa ta'ala, whoever has been given the tawfiq and the blessing of asking Allah subhanahu wa ta'ala, lam yahrum al-istijaba. Allah subhanahu wa ta'ala will not forbid him from whatever he has asked for. So dua will be granted. Whoever has been given the power or has been bestowed the asking, Allah has the power of granting. He will not be forbidden the granting that he has asked for. So istijabat of dua is itself in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, and he says that, O the only astajib lakum, you ask and I will grant you. And Allah subhanahu wa ta'ala says that, it is upon me to give. If you remember to ask, then I know how to give. Allah subhanahu wa ta'ala has given us so many blessings and so many bounties without us asking Allah subhanahu wa ta'ala. One of the signs of the mu'mineen and the believers is that they ask a lot of du'as. They ask and they beg Allah subhanahu wa ta'ala. One of the names and the qualities and the attributes of Imam Ali al-Islam is that he used to ask a lot. And he used to do a lot of du'as. And today you will find so many du'as that are directly narrated and have been transmitted from Imam Ali al-Islam. So one of the signs of a mu'min is that he asks. He begs Allah subhanahu wa ta'ala a lot. You know, Imam Sajjad al-Islam, he has a whole book of du'a which is known as Sahifah Sajjadiyah, the Psalms of Islam, the whole book of du'as. And there are all the prophets and imams who have been narrated as being called the ones who ask. One of the signs of a person who is proud is that he does not ask Allah subhanahu wa ta'ala. And a sign is that a person who does not ask, he slowly builds that pride. Why should I ask? Allah subhanahu wa ta'ala says, even if you have all the blessings, if you have every ni'mat, everything that you need, still ask Allah subhanahu wa ta'ala for more and thank Him more, because that will give you more. So the hadith are complete, and then I'll transfer to Urdu, because yesterday I did not speak anything in Urdu, and today the time is short, and I would like to probably say, let me just say the hadith in English and then I'll transfer to Urdu. The second thing Allah the sixth Mawlid Islam says is that if you've been given any of these four, مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يَحْرُمْ أَرْبَعًا, whoever's been given four things, he is not forbidden the four other things. The first one is dua. If you've been given dua, then Allah has the ijabah. Second thing, مَنْ أُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ لَمْ يَحْرُمْ التَّوْبَةَ, whoever asks Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, then Allah subhanahu wa ta'ala accepts his repentance. He says, if you ask for forgiveness, then I will not make it haram for you to be forgiven. I will give you, I'll grant you the forgiveness. So one of the signs of the mu'mineen is that they ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Even if they haven't done a sin, they will still beg Allah subhanahu wa ta'ala, even though we sin all the time. Look at A'immah alayhimus salam. They were ma'sumeen, infallible, let alone sins, they do not even commit mistakes, and yet they continuously say, Oh Allah, forgive us. So if they set the example, so none of the believers ever say that, why should I ask for forgiveness? I haven't done anything. No, continuously ask for forgiveness. And the third thing is, Man u'tiya shukr, whoever has been given shukr, the thanking of Allah subhanahu wa ta'ala, the gratitude of, you know, of saying Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, I thank you enough. لَمْ يَحْرُمِ الْمَزِيدِ or الْأَزْيَادَ, he has not been stopped from something additional. Allah subhanahu wa ta'ala gives you more once you thank Him. The Holy Quran says, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, if you thank me, then I will increase in whatever I have given you. If you thank Allah subhanahu wa ta'ala for the knowledge, He will give you more knowledge. If you thank Him for the wealth, He'll give you more wealth. If you thank Him for whatever ni'mat you have, Allah says, I will increase in that ni'mat that you are thanking Him for. But He says, but if you are unthankful, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. He says, but if you are unthankful, then remember that my punishment is severe. So these are the things that Allah subhanahu wa ta'ala says. The Master of Islam says, the Sixth Imam says, that if you've been given these things, then the Masoom says that you will not be swept from the other things. Itni zyada ne'mate hain Allah subhanahu wa ta'ala ki hum pe, ki hum kis kis ne'mat ka uski shukr ada kare. Kis kis ne'mat ka shukr ada kare. Aur insaan jitna shukr ada karta hai, Allah subhanahu wa ta'ala uski ne'maton mein utna hi zyada izafa karta jata hai. Ek cheez ka shukr ada kare, khuda dusri deta hai. Dusri ka shukr ada kare, teesri. Yahan tak ki aap shukr karte karte thak jayenge, lekin wo ata karte hue nahi thakte. Aur apne rab ki kis kis ne'mat ko rutlaoge. Khuda wale mutal kehta hai ki tum ada to karo, shukr ada karte jao. Tumhe shukr ada karne ki taufeeq honi chahiye. Mujhe dena aata hai, wo ata karna janta hai. Hum maangna shayad bhool gaye. معصوم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں اگر خداوند متعال کسی کو توفیق دے دے کہ وہ یہ چار چیزیں رکھتا ہوگا تو پھر اس کی طرف سے چار چیزوں کو محروم نہیں رکھا جائے گا انسان کو. پہلی چیز ہے دعا, جس کو دعا کی نعمت ملے گی. خدا کہتا ہے دعا کرنا تمہارا کام ہے, استجابت کرنا میرا کام ہے. دوسرا خدا کہتا ہے کہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے, توبہ قبول کرنا میرا کام ہے. اسے فرماتا ہے کہا کہ دیکھو شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے, اور اس کا اضافہ کرنا شکر کے بدلے میں تمہیں زیادہ عطا کرنا میرا کام ہے. یہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے. چودھری کی بار ذہن میں آتی ہے, ذہن تو جاتی ہے. آئندہ یہ الخصاری کی روایت ہے. حضرت یہ کتنی نعمتیں ہیں, میں جتنی زیادہ حدیث پڑھتا جاتا ہوں اتنی زیادہ مجھے آئمہ علیہ السلام کے اوپر میرا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت ایمان کے درجات ہیں, علم کے درجات ہیں. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں آپ کے ایمان میں پھر شک نہیں آتا. آپ کو توحید سے متعلق شک نہیں آتا, معصومیت سے متعلق شک نہیں آتا. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر میرا ایک ایسے اس میں دور میں آیا ہوں کہ جہاں پہ میرے ذہن میں شبہات نہیں آتے, شکو کو شبہات نہیں آتے. یہ نعمتیں ہیں خدا مند متعال کی, ان کا ذکر کرنے سے یہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا انسان تقسیم کرتا چلا جائے. ہر چیز کی زکات ہے, ہر چیز کے لیے کل شہن زکات. معصوم امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی زکات. وہ زکات جو علم نشر اور علم کی زکات یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے, اس کو نشر و اشاعت کیا جائے, اس کو پھیلایا جائے. مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرے گا, کثرت سے استغفار کرے گا, کثرت سے شکر بجا لائے گا. بعض کا کہتے ہیں کہ پروردگار نعمتیں کم ہو گئی ہیں. معصوم فرماتے ہیں اپنے اندر دیکھو کہیں شکر تو کم نہیں ہو گیا. اگر شکر کم ہو گیا ہوگا تو نعمتیں کم ہونے لگیں گی, اگر شکر بڑھتا چلا جائے گا تو نعمتیں بڑھنے لگیں گی. کہا کہ مولا اللہ کی نعمتیں زیادہ کیسے ہوتی ہیں؟ کا کثرت استغفار کی وجہ سے. ایک حدیث دیکھ رہا تھا جو پہلے ہی امام کی ہے, السلام کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہا کہ دیکھو انسان جب کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے چار نعمتیں ملتی ہیں. ایک تو اس کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے, دوسرے اللہ کی مخلوق اس سے راضی ہوتی ہے, چوتھے اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں, جیسے یہ پھل ہے, سبزیاں ہیں, بارش ہے, ان کی ان تمام نعمتوں سے محروم نہیں رہتا. اور کہا کہ اولاد کی نعمت سے محروم نہیں رہتا اگر استغفار کرتا رہے. معصوم نے اس طرح سے انسان کو متوجہ کیا خداوند متعال کے ذات کی طرف. آئیے نا دیکھیں, ماہ مبارک رمضان تیزی سے گزر رہا ہے, ابھی شروع ہوا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کئی دن ہو چکے ہیں آئے ہوئے. انسان کو نعمتیں جو ہے نا, خود عبادت ایک نعمت ہے, عبادت کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو توفیق نصیب ہو کہ وہ نمازیں پڑھے, وہ روزے رکھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز. پوچھا مولا یہ کیوں آپ کو مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کہا کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے, مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی ہے. جب اس کو سوچتا ہوں یقین میں مضبوط ہو جاتا ہوں, اپنے آپ میں نہیں رہتا. مولا کتنی مرضات الہی کا خیال رکھتے ہیں. کہا مجھے مسجد میں بیٹھنا اس لیے زیادہ پسند ہے کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے, میری خوشنودی ہے, لیکن مسجد میں بیٹھنا خوشنودی ہے خدا اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا پلیجر ہے مسجد میں بیٹھنا. میں خداوند متعال کو خوش کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں اپنے نفس کو خوش کرنے سے. اسی لیے خداوند متعال نے یہی آیت نازل کی نا میرے ان کی شان میں کہ وہ میرے الناس سے میشر نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کے عوض بیچ دیتا ہے. اللہ نے کہا اس نے میری مرضات کو خرید لیا ہے اور اپنے نفس کو بیچ دیا ہے, تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ علی اگر آپ کو میری مرضات پسند ہیں, مسجد میں بیٹھنا پسند ہے, تو ہمیں آپ کی خوشنودی پسند ہے. یہ جو آیت سورہ اللہ تعالیٰ کی وما یشاءون الا ان یشاء اللہ, وہ کچھ ایسی چیز پسند ہی نہیں کرتے, وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ڈیزائر اینی تھنگ بٹ واٹ ایور اللہ ڈیزائر, وہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا. روزہ احمد میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں وقت کو منظر خاطر رکھتے ہوئے, روزہ احمد خود خدا والے مطالعہ سے کہے گا کہ دیکھو دنیا کے اندر جو کچھ میں چاہتا تھا وہ تم چاہتے تھے, اب آخرت میں جو کچھ تم چاہو گے وہ میں چاہوں گا. ایک ایسا یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ دنیا میں وہ کہتے رہے کہ پروردگار ہماری کوئی مرضی ہی نہیں ہے, جو تیری مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے. خدا آخرت میں کہے گا اب جو تمہاری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے, جو تم چاہو گے وہ ہم چاہیں گے, وہ میں چاہوں گا. تو ہم کہیں گے پروردگار ہم تو انہیں کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے. یہ شفاعت کا حق ہے, کہا جاتا ہے کہ روزہ قیامت جب کہیں گے نا وما یشاء اللہ یشاء اللہ, تو وہاں پہ حق کے شفاعت استعمال کریں گے اور کہیں گے پروردگار ہم تمام ان لوگوں کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں کہ بخش دیے جائے کہ جو ہمیں دنیا میں چاہتے تھے. یہ درجہ شفاعت ہے, یہ مقام شفاعت. اتنی ہی ایسی فرامین عالم علیہ السلام ہے جن کو سوچنے کے بعد اتنا سوچتا ہے کہ اگر وہ نہ سمجھاتے یہ چیز تو سمجھ میں کیسے آ, اگر وہ نہ سمجھاتے وہ نہ سکھلاتے تو یہ چیز کیسے سمجھ میں آتی. احمد علیہ السلام ایک بہت ہی گہری فکر اور ایک بہت ہی سادہ فکر دونوں کا جواب دیتے ہیں. ایک ہی فرمان معصوم کو دو افراد دیکھیں گے, دونوں اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. فرمان خدا کو دو افراد دیکھیں گے, دونوں کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. ایک عام اور سادہ فکر والا آدمی دیکھے گا وہ بھی کچھ حاصل کرے گا, اور جو گہری سوچ رکھتا ہوگا وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرے گا. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن انسان کی تربیت کی کتاب ہے, انسان سازی کی کتاب ہے, انسان کی ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی سائنسدان دیکھے گا اسے بھی اپنے لیے کچھ ملے گا, اگر کوئی انسان عام انسان دیکھے گا اسے بھی اپنے لیے کچھ ملے گا, کیونکہ انسان کی تربیت کے لیے آئی ہے, انسان سازی کے لیے آئی ہے, انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آئی ہے. ہر انسان کو اس کتاب سے کچھ ملے گا. اگر دیکھیں قرآن کی جو آیات ہے نا, ہر آیت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ مجھ میں ذرا کچھ اور تو کرو, اور تو کرو, کچھ اور کرنے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. دیکھیں جتنا انسان اور غور کرے گا اتنا ہی اس کو مجھے مطلب ملے گا. آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں مووی کے علامات میں سے ایک بڑا مشہور معروف فرمان معصوم کا جو میں نے پہلے پیش کیا ہوگا, میں کچھ نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے. یہ معصوم فرماتے ہیں کہ المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. A believer is the mirror of another believer. مومن مومن کا آئینہ ہے. یعنی کیا مطلب, میں آپ کو دیکھوں گا تو کیا مجھے اپنا آپ کے اندر نظر آئے گا؟ سمجھ گئے سب لوگ میرے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے اندر اپنا عکس نظر آتا ہے. کیسے؟ جب ہم آئینے کو دیکھتے ہیں سامنے کھڑا ہوتا ہوں میں تو مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے. تو آیا میں کسی مومن کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے. کہا کہ انسان کو ظاہری آئینے میں عکس نظر آتا ہے اور باطنی عکس دوسرے مومن میں نظر آتا ہے. باطنی عکس جو نظر آئے گا جو آپ کا ایک ہے انسان کا اپیرنٹ ہے بینگ اور ایک ہے ہڈن بینگ. جو ہڈن بینگ ہے وہ ایک مومن کے اندر نظر آتی ہے. میں جو چھپا ہوا میرا اپنا راز ہے, ایک مومن جو چھپا ہوا میرا جو میرا جو میری حقیقت, مجھے اپنے دوسرے مومن بھائی میں نظر آنی چاہیے. مجھے اپنی ریالٹی اپنے مومن بھائی میں نظر آنا چاہیے. سب کی توجہ چاہوں گا. رض آئے نہ دیکھیں, شرط یہ ہے جب آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے نقائص نظر آئیں گے. جب تک آئینے کو دیکھتے رہیں گے تو اپنے نقائص نظر نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ میں کھڑا ہوں کہ آئینے کو دیکھ رہا ہوں, میرے کو دیکھ رہا ہوں, یا تو یہاں پہ کس نے ہاتھ لگایا, یہاں پہ خراب ہے, یہاں پہ کریک آ گیا, یہاں پہ ایسا ہے, یہاں پہ ویسا ہے. جب تک آئینے کو دیکھتا رہوں گا آئینے کے نقص نظر آتے رہیں گے, لیکن جب آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھوں گا تو پھر اپنے نقائص نظر آئیں گے. یہ اور کیا تھا؟ دیکھیے ایک مطلب میں آئینے کو دیکھ رہا ہوں، آئینے کے اوپر دیکھ رہا ہوں تو آئینہ یہاں سے کریک ہے، یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، یہاں پہ یہ نشان لگا ہے، تب مجھے آئینے کے اس کے اندر نقائص نظر آتے رہیں گے، اس کی ڈیفیشنسیز نظر آئیں گی، اس کے ڈیفیکٹ نظر آئیں گے. لیکن جب میں آئینے کو بھول جاؤں گا، اپنے ہی عکس کو دیکھنا شروع کروں گا، پھر مجھے پتا چلے گا میرا امامہ صحیح رکھا یا نہیں رکھا، میرے چہرے کو دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، میرا لباس درست ہے یا نہیں ہے. پھر میں اپنے عکس کو دیکھ رہا ہوں، جب تک کہ میں ایک مومن کے اندر اس کے نقائص کو دیکھتا رہوں گا، اسی کے نقائص نظر آئیں گے. لیکن جب میں اسے اپنے عکس کے حساب سے دیکھنا شروع کروں گا، تو پھر وہ مومن کے نقص نظر نہیں آئیں گے، مجھے اپنے نقائص اس میں نظر آنے لگے. ایک مومن کو دوسرے آپ سے دوسرے مومن کو دیکھیں، اس میں نقص نظر آئے اپنے ہی ہے. لیکن کیا ہوگا، جس طرح سے آئینہ خاموش رہتا ہے، اسی طرح سے مومن بھی خاموشی سے عیبوں کو منتقل کرتا ہے. اگر مجھے دیکھ رہا ہو کوئی آدمی، میں اس کو اپنے اس کی اس کا کوئی عیب بتانا چاہوں گا تو خاموشی سے بتاؤں گا. آئینے کی خصوصیت، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ٹاکنگ مرر ہو کوئی؟ کبھی ایسا ہوا کہ آئینے کو دیکھا تو بولے کیا ہے یو ماما از ناٹ کریکٹ؟ ابھی ایسا ہوتا کہ آئینہ کبھی نہیں بولتا، تو کل خاموشی سے سارے نقائص کو بتا رہا ہوتا ہے، بات بتا بھی دیتا ہے اور کہتا بھی کچھ نہیں. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کہے گا کچھ نہیں لیکن ہر بات منتقل کر دے گا. یعنی کیسے کہنے کا، بات کو منتقل، یہ سب کے سامنے نہیں بولے گا، کونے میں لے جانے کے بعد بات کو بتائے گا. خاموشی سے کان میں کہے گا، سب کے سامنے کسی کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرے گا، یہ تم نے کیا کیا ایسا ویسا نہیں، کچھ نہیں، بالکل کونے میں لے جا کے کسی تنہائی کے اندر خاموشی سے بات کو منتقل کرے گا. دیکھیں حضرات، آئینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. شاید بات منتقل ہو رہی ہے، یو نو دا ویئر نیور ٹیلز لائز ٹو یو. اگر میرا امامہ ٹیڑھا رکھا ہوا ہے نا، تو امامہ کبھی نہیں کہ بالکل صحیح ہے چلے جائیے. ایسا ہوا کبھی کسی کے ساتھ کہ دوسروں نے بتایا کہ تم میرر میں دیکھ کے آئے تھے، میرر نے جھوٹ بولا، میں صحیح بتا رہا ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جو آئینہ بتا رہا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ بالکل سچائی بتاتا ہے. جتنا مرضی آپ کو برا لگے، لیکن آئینہ ہمیشہ سچ بتائے گا. مومن بھی ایسا ہی ہوگا، جھوٹ جائے گا لیکن حقیقت نہیں چھپائے گا. اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پتھر اٹھائیے، اس آئینے کو توڑ دیجیے. وہی آئینہ جو ایک ٹکڑے کے اندر سچائی بتا رہا تھا، وہ 1000 ٹکڑوں میں منتقل ہو گیا. ہر ٹکڑا بتایا گا کہ جس وجہ سے توڑا تھا وہ حقیقت تم پہ پائی جاتی ہے. جس وجہ سے مجھے توڑ دیا تھا، وہ 1000 ٹکڑوں میں سچائی منتقل ہو جائے گی. وہ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا، جس وجہ سے اس کو چھوڑ دیجیے گا، وہی 1000 مرتبہ ریپیٹ کرے گا، نہیں یہ نقص تم پہ پایا جاتا ہے. جب تک کہ اس نقص کو دور نہ کر لیجیے گا، وہ مومن دوہراتا چلا جائے گا. یہ مومن کی حقیقت ہے، وہ اپنی حقیقت کو منتقل کرتا. حضرات، آئینے کے اندر شرط یہی ہے کہ ایک مومن مومن کا آئینہ جب دیکھیں گے تو خود بہت چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اس پہ علماء نے 30 سے زیادہ نکات لکھی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ جو باریکیاں ہیں. انسان معصوم علیہ السلام کے فرامین اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک اور کو لے لیجیے، میں نے کہا نا، جو بھی آدمی دیکھے گا اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے گا، ایک عام آدمی دیکھے گا وہ بھی سیکھے گا، اور اگر کوئی گہری فکر والا آدمی دیکھے گا وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرے گا. اللہ کی مومن کی حقیقت، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. یہ معصوم کا فرمان ہے، اتقوا فراست المؤمن. فراست سمجھتے یعنی عقل، اس کی تدبر، اس کی عقل، اس کی فراست، یعنی اس کی گہرائی، اس کا دیکھنے کا انداز، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی، وزڈم ضرور ہوگی، اسے فراست کہتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے. آج ایک مومن کے لیے آئے نا، حضرات کتنا اہتمام کیا آپ نے، سب کے سب لوگ آئے، اور جہلم ہے، اربعین ہے ایک مومن کا، جس کے اہتمام کرنے کے بعد آپ لوگ جمع ہوئے ہیں. ایک مومن کی علامات، ایک مومن اس کا ذکر، اس کے لیے جب چند افراد اس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، 40 افراد اگر ایک جنازے میں آ جاتے ہیں اور 40 افراد آنے کے بعد گواہی دیتے ہیں، اللہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم سوائے اچھائی کے اور اس سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے. معصوم فرماتے ہیں اگر 40 مومنین گواہی دے دے تو خداوند متعال کہتا ہے کہ ملائکہ جا کے گناہوں سے درگزر کر دو، اس کے گناہوں کو معاف کر دو. یہ میرے 40 گنہگار بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے، جبکہ اس کے گناہوں کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس کے گناہوں کو دیکھتے تھے، یہ 40 گنہگار کہہ رہے ہیں کہ ہم سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے تھے، جب یہ گنہگار ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھائی کے کچھ نہیں جانتے تھے، سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے تھے، تو جاؤ پھر میری رحمت بھی کہتی ہے کہ میں نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا، اب میری رحمت بھی سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھے گی، پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، ایک گنہگار مومن کی گواہی پہ تو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک 40 افراد گواہی دیں، مومن گواہی دیں، گنہگار افراد گواہی دیں، اور خدا بند مطال کہے کہ نہیں 40 گنہگاروں نے گواہی دی ہے کہ یہ گنہگار نہیں تھا، پروردگار یہ تو بہت نیک تھا، اس کی نیکی کی گواہی کی. آج ہمارے کے رمضان ہے، سب یہ روزے دار ہیں، روزہ رکھ کے آئے ہیں، پروردگار ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ مرحوم بہت پاک صاحب ایک مومن تھے، پروردگاروں کے درجات کو بڑھا. آئندہ دیکھیں ایک مومن کی گواہی کتنی اہمیت رکھتی ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر 40 مومنین دستخط کر دیں اور ایک کپڑے کے اوپر ساتھ میں کفن کا حصہ بنا کے دفنا دیا جائے، یہ مومن 40 مومنین نے کہا تھا جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ پروردگار یہ گنہگار نہیں ہے، یہ ایک مومن ہے، یہ اہل ایمان تھا، یہ گنہگار نہیں تھا. خدا مند مطالعہ کہتا ہے ملائکہ اب اس کے اوپر پیشاب نہ کرنا، اس پہ عذاب نہ کرنا، اس کے لیے 40 مومنین نے گواہی لکھ کے بھیجی ہے کہ یہ مومن تھا. پروردگارہ کتنا کریم ہے، گنہگاروں کی گواہی کتنی جلدی قبول کر لیتا. معلوم فرماتے ہیں کبھی بھی بدگر موساک بالخیر، اپنے مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا کرو، کبھی بری برائیاں مت یاد کرو، ان کی اچھائیاں یاد کرو. اچھائیاں یاد کرو گے تو ان کے درجات میں بلندی ہوتی چلی جائے گی، اور اچھائیاں یاد کرو گے تو خود بھی تمہارے یہ حسنات دکھے جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی مردے کا کسی مرحوم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خود بخود وہاں پہ تشریف لے آتا ہے. ہمارا اعتقاد ہے سب مرحوم ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنی مجلس کو سن رہے ہیں، یہ ہمارا اعتقاد ہے. جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ آ جاتا ہے. کتنا بلند اسلام، کتنا پاک دین ہے، کتنا بلند دین ہے کہ یہ عام افراد کی، میں چند جملے بسا کے پیش کرنا چاہوں، کتنا بلند پاک دین ہے، چند افراد کی گواہی میں خدا بند مطال کہتے ہیں دیکھو میں نے انسانیت کا درجہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو اچھائی سے یاد کرے، اور رحمت الہی کا درجہ یہ ہے کہ وہ گنہگاروں کی گواہی پہ معاف کر دے. درجات میں کتنا فرق ہے. حالات میدان کربلا میں جانے والے پاک ہستیاں بڑے بڑے بلند شخصیات کے مالک تھے، کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جن کا ایمان کبھی اچھائی پہ ہوتا تھا، کبھی برائی پہ ہوتا تھا، جیسے جناب ہور تھے. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اچھائی کے مقام پہ سید الشہداء کی طرف رجوع کیا. میرے مولا نے کہا کہ ہور اب تجھے اتنا بلند مقام دے دیں گے کہ تو بھی علیہ السلام بن جائے گا. اتنا بھی کوئی گنہگار ہو کہ معصوم کی رجا میں فرض میں ہاتھ ڈال دوں، اتنا بڑا گنہگار جو امام کا گستاخ ہو، لیکن اتنا بڑا کریم امام ہو کہ پھر اسی انسان کو علیہ السلام بنوا دے. مقام امامت کچھ اور ہے، ہمیں اگر سمجھ آئے آئندہ دیکھیں کون امام کس امام کے. آج چلو ہے نا کسی ایک مومن کے لیے آج لوگ جمع ہوئے ہیں، پھر 40 سے پہلے جب انتقال ہوا ہوگا، جب دفنانے لے جا رہے ہوں گے تو کبھی آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو دفنانے جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ لی گئی ہوں، جو قبرستان جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں ان کی چادریں چھین لی گئی ہوں، ان کے دوست اماموں کو اور اباؤں کو اتار دیا گیا ہو، کبھی ایسا تو نہیں دیکھا گیا ہوگا نا. بڑے اہتمام سے بلکہ مومنین بار بار ان کے جو لواحقین ہیں انہیں پرسہ دے رہے ہوں گے، کہیں گے آپ صبر کر لیجئے، ہاں بچھڑ جائیے ہم دفنائیں گے، ہاں بچھڑ جائیے ہم غسل دیں گے، ہم کفن دیں گے. ارے شریعت محمدی میں آیا ہے کہ جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں انہیں زحمت نہ دی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے غسل کفن کی. خصوصاً جو باپ ہو اس کے لیے مکروہ ہے کہ بیٹے کے غسل کفن میں شریک ہو. باپ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے کو یہاں پہ دفنایا جا رہا ہے. بیٹے سے کہا جائے گا کہ ہاں تم اہتمام کر رہے ہو، ضرور اہتمام کرو، لیکن دیکھو کچھ چیزوں کے لیے تمہیں دور کر دیا جائے گا. بھائیوں سے کہا جائے گا کچھ دیر کے لیے تمہیں دور کر دیا جائے گا، کچھ چیزیں تم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہائے کربلا کی سرزمین، وہاں پہ ایک باپ کو بیٹے کو دفنانا پڑ رہا ہے، وہاں کسی بھائی کو بھائی کے لاشے کے ٹکڑے اٹھانے پڑ رہے ہیں، کسی بھائیوں کے بازوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. وہاں پہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لاشے کے سامنے سے اس طرح سے گزر رہا ہے جیسے قیدی کو کسی مقام سے گزار دیا جاتا ہے. آئے ذرا دیکھیں میدان عاشور ہے، روزے عاشور ہے، میدان کربلا ہے. آئیے ذرا دیکھیں کچھ دیر کے لیے میدان کربلا میں چلیں گے، آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا میں چلتے ہیں. وہاں پہ ایک بوڑھا باغ ہے 57 برس کا ہے, پوری ریش سفید ہو چکی ہے, اس کے سامنے ایک شش ماہے کا لاشا ہے. لیکن ایک مرتبہ جب لاشے کو لے کے چلتا تو کہتا پرورتگارا تو گواہ رہنا میں اس لاشے کو لے کے چل رہا ہوں. ایک مرتبہ آخر کا آواز بلند کرتے ہیں میرے مولا, کہتے ہیں کہ رباب کل جب لاشوں کو پامال کیا جائے گا, میرے آخری حسرت ہے کہ علی حسن کا لاشا پامال نہ کیا جائے. حضرا دیکھیں میرے مولا کس طرح سے دفنا رہے ہیں اپنے بیٹے علی اصغر کو. روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ تلوار کے نیام سے قبر کو کھود رہے ہیں. زمین پہ بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ لاشے کو رکھا, قبر کو بند کر دیا, آواز دے کے کہا ہوگا, کہو گا یا جدہ نانا ذرا آگے دیکھیے, میں کتنا غریب ہوں, میرے پاس پانی نہیں ہے بیٹے کی قبر پہ ڈال دوں. ایک مرتبہ کسی ماں نے آواز دے کے کہا, کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے, میری آنکھوں میں بہت آنسو ہیں, قیامت تک آنسو بہاتی رہوں گی. ابھی کو میں نے لفظ دو جملے سن لیجیے, مجھے شہادت کے دو جملے پیش کرنے ہیں. ایک مرتبہ عصر عاشور کا وقت آ گیا, چاروں طرف سے وار ہونے لگے, ایک بیچ میں آدمی کھڑا ہے چاروں طرف سے, جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مار رہا ہے, جس کے پاس نیزا ہے وہ نیزے سے وار کر رہا ہے, جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار چلا رہا ہے, جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مار رہا ہے. بس ایک مرتبہ ایک بیوی خیمے سے باہر نکلتی ہے, میری بیوی کہتی ہے جناب سیدہ جناب زینب کبرا میری آقا دادی کتنا مظلومیت کا وقت ہے. ایک مرتبہ خود ہی فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا, چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں, میں نے ایک آدمی کو بیچ میں دیکھا جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھا, میں پہچان نہیں سکتی تھی میرا بھائی کہاں ہے. ایک مرتبہ میں نے رو کے سوال کیا, آدھی کیا تو ہی میرا بات آیا حسین. ایک مرتبہ میرے بھائی نے آواز دی, یا زینب ارجعی للقسطار, اے میری بہن زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ. اجرب کمل اللہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ آخری لہجہ ہے, میری امامت کا مقام کیا ہے؟ امام کا مقام یہ ہے آخری لہجہ, لیکن پھر بھی کہتے ہیں بہن تم واپس چلی جاؤ, ابھی شب شبر سینے پہ سوار ہوگا, تم سے برداشت نہ ہوگا. آج ذرا دعا کریں گے, میں واسطے کی دعا کرتا ہوں. دو منٹ جملے, مغرب کا وقت بہت قریب ہے, بس سے 7-8 منٹ میں آپ لوگ مغرب کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, یہ سجاوت دعا کا وقت ہے. پروردگار اس لہجے کا واسطہ جب ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی, ایک بھائی کو گھوڑے سے گرتا دیکھ رہی تھی, فرماتے ہوئے ایک ایسا لہجہ تھا کہ جہاں پہ بیوی جناب زینب کبرا کھڑی تھی, آج بھی جانا کربلا کو مطلع زینب, یہ آج بھی مقام بلند ہے, کاٹ کیا گیا ہے وہاں پہ زری لگا دی گئی ہے, پھر بھی وہ مقام بہت بلند ہے, سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے. اور اس مقام پہ جہاں جائیں, جہاں پہ جناب سید الشہداء کو شمر نے ذبح کیا تھا, وہ آج بھی نشیب میں بہت گہرائی چکے ہیں. جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے, میرا دل کہتا ہے امام حسین نے خود سے انتخاب کیا ہوگا ایسے مقام کو, جو بہت نشیب کہیں میری بہن دیکھ نہ دیکھ لیں کسی دفعہ کیا جا رہا ہے. امامت کا مقام بہت بلند ہے, کہ میری بہن دیکھنے نہ پائے, سوچ جانا مجھے ایسی جگہ پہ اتارنا جہاں کوئی دیکھنے نہ پائے. امام باقی سے پوچھا گیا کہ مولا مورخین نے لکھا ہے, مقادر نویسوں نے لکھا ہے کہ جب سید الشہداء نشیب میں گر گئے تو ان کا زلزلہ ان کا تباہ کرتا جاتا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ وہ زلزلہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا ایک مرتبہ ہمت کریے, میرے پاپا خوش کا سوار ہو جائے گی, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی ضربت نہیں لگا سکے گا. مولا اور کیا کہہ رہا تھا کہ مولا ذرا ہمت کیجیے, آپ فرزند سہارا ہیں, مولا میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا, اس طرح سے وہ پتھر مارے, اس طرح سے تلوار کے بات کریں. ایک مرتبہ واپس آئے تو باغیں کٹی ہوئی تھیں, جناب زینب کبرا نے سوال کیا, کیا ہے سوجنا؟ میرا بھیا کے دلی اس پہ سوار نہیں تھا, اب سوجنا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ زمین کربلا کو آواز دی, بھی نہیں آیا زمین کربلا, کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے؟ آواز آئی نہیں, میری پشت پہ نہیں آیا. کب پربت نگارا نہ سوجنا کی پشت پہ ہے نہ زمین کربلا کی پشت پہ. ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کیا, کہ زمین کربلا بلند ہو جا میرا بھائی مجھے نظر آیا. اب کیا دیکھا؟ تیروں کا مسلح ہے, حسین کا لاشا ہے, تڑپتی ہوئی ماں ہے. میں تو دیکھیے کہ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, مرحومین کے جو لواحقین ہوتے ہیں نا ان کو برداشت نہیں ہوتے مسائل میں. ہاں کیونکہ تمہیں پیش کروں گا روایت کے الفاظ ہیں, جب ایک مرتبہ سر کو قلم کیا جا رہا تھا تو کوئی بیوی چادر کا دامن پھیلائے بیٹھی تھی, وہ اس سر کے نیچے چادر پر پرور دے جا رہا. اس ماں کا دل عجیب تھا, جہاں انبیاء نے رخ موڑ لیا تھا وہاں پہ ایک ماں کھڑی تھی, میں پرور دے گا چاہتے کا ماں سب کی طرح جاتا ہوں پرور دے جا رہا ہوں. جناب سیل شہر راکیش بات نصیب فرما.